اب انہیں متقی کی کچھ صفات ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر, ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز, ومما اور اس سے جو رزقنا رزق دیا ہم نے, ہم ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی صفات ہیں. پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ اندیکھی. اندیکھی سے مراد یہی ہے کہ ہمارا ادراک, ہماری عقل, ہماری محسوسات اس چیز کو محسوس نہ کر سکے, عقل اس کا ادراک نہ کر سکے اور ہماری حس اس کو جان نہ سکے, اس کو کہتے ہیں غیب. اب اسی میں آپ دیکھ لیجئے, اس غیب میں اللہ تعالی کی ذات بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ماضی بھی آتا ہے, ہمارا مستقبل بھی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مثلا نظر نہیں آتی, جیسے فرشتے ہیں, جن ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ خلا کا ایک بڑا عجیب غریب نظام ہے جس میں ہم بہت کچھ دعوے تو کرتے ہیں مگر ابھی ہم نے الف کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو بھی نہیں پکڑا, اتنی ترقی کے باوجود بھی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایسی ہیں جن کا عقل ادراک نہیں کر سکتی, ہماری جو حس ہے ان کو محسوس بھی نہیں کر سکتی. قیامت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ ہیں غیب کی چیزیں. ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہ میں ایمان اس کو کہوں جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا, اپنے ہاتھ سے ٹچ کر لوں گا, میں اس پر تو مان لوں گا لیکن جن چیزوں کو میری آنکھیں نہیں دیکھتی, عقل نہیں سمجھ سکتی, ہاتھ محسوس نہیں کر سکتے, میں اس کو نہیں مان سکتا. پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اگر اسی چیز کا نام ہے تو یہ تو سب مانتے ہیں اس کو, کہ یہ پین ہے پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ کتاب ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے. لیکن کیا دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں؟ غیر مسلم بھی مانتا ہے, ایتھیسٹ بھی مانتا ہے, جو کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی بہت سی اندیکھی چیزوں کو مانتا ہے. آج سائنس نے دیکھی کتنی اندیکھی چیزیں, ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا ہے. یہ جو میرا ہاتھ ہے اسی خلا میں جتنی جگہ یہ میرے پور لے رہے ہیں, خلا میں پور کی جتنی جگہ میں بے شمار بیکٹیریاز ہیں, بے شمار, ملینز کی تعداد میں. میں نہیں کہتا, یہ ایتھیسٹ کہتا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کرتے ہیں محسوس, نظر آتے ہیں یہ؟ نہیں آتے, مگر وہ کہتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, انسان اب انکشاف کر رہا ہے ایسی چیزوں کا جس کو پہلے وہ نہیں مانتا تھا, اب اس کو سمجھ آ رہی ہے. جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے, یقین مانے قرآن مجید کی حقانیت اتنی ثابت ہوتی جا رہی ہے. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہیں تو اس کو بھی مان لیں جو اس کا خالق ہے, جو مالک ہے, اس کو بھی مان لیں. آپ نے غیب پر ایمان رکھنا ہے تو ان ہستیوں پر ایمان رکھیے, بس ان چیزوں پر ایمان رکھیے. اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ میں اپنے اللہ سے اندر ہی اندر بات کروں گا. غیب میں میں اللہ کو جانتا ہوں, مانتا ہوں, میرا اللہ ہے, وہی میرا خالق ہے, وہی مالک ہے, وہ میرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے, باہر کے حالات کو بھی جانتا ہے, میں جو کرتا ہوں اس کو پتا ہے, میں غلط بھی کرتا ہوں اس کو پتا ہے, صحیح بھی کرتا ہوں اس کو پتا ہے. تو بندہ علیحدگی میں بیٹھ کے جب اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اس کو شرم بھی آتی ہے, خیال بھی آتا ہے کہ اللہ اتنا مہربان, میں اتنا گناہ گار کیوں. تو بندہ پھر روتا ہے, اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, اور اللہ ایسے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے. تو ایمان بالغیب بہت ضروری چیز ہے. تو یہ ایمان رکھنا, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا ویسے تو عربی زبان میں اس کا جو مطلب ہے وہ ہے صرف تصدیق کرنا, کسی شے کی تصدیق کرنا, ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے
وہ جب بھائی کی قمیض اٹھا کے اپنے باپ کے پاس لائے, والد کے پاس, اور قمیض دکھاتے ہوئے کہا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین, ابا جان ہم جو کہہ رہے ہیں بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو ثبوت کے طور پر ہم آپ کو یہ قمیض دکھا رہے ہیں, آپ کو شاید یقین آ جائے, اب ہماری بات کو سچا جان لیں, ورنہ آپ ماننے والے کہاں, وما انت بمؤمن لنا, آپ ہماری بات ماننے والے کہاں, تصدیق کہاں کریں گے. تو عربی زبان میں ایمان کا مطلب صرف تصدیق کرنا, لیکن شرن شریعت جو ہم سے مانگتی ہے کہ ایمان کس کو کہیں, وہ ہے کہ اعتقاد ہو, یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی ہے, اور اس کا اظہار ہو, منہ سے انسان بولے کہ میں مانتا ہوں اللہ تعالی ہے, اور پھر عمل بھی کرے, جو عمل کرے وہ اللہ کے خوف سے کرے. تو ایمان نام ہے عقیدے کا, یقین کا, عمل کا اور قول کا. میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اب یہ زبان سے تو میں نے کہہ دیا, دل سے بھی میں اس کی تصدیق کروں تو دل سے تصدیق یہ میرا عقیدہ بن جائے گا, منہ سے اظہار کروں گا تو یہ میرا قول بن جائے گا, اور اسی کے مطابق اپنی لائف کو گزاروں گا تو یہ میرا عمل بن جائے گا. اس کا نام ہے ایمان. تو یہ ایمان جو ہے نا کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. ہم اچھے کام کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ نیکی میں آگے بڑھتے جائیں گے, اور اگر ذرا تھوڑا سا ادھر ہٹ کے دوسری طرف جانا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ نیکیاں ہم سے رخصت ہو جائیں گی, اور بری صحبت میں پڑھ کے ہم برے سے برے کام کرتے جائیں گے. تو اس لیے ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بڑھاتا جائے, بڑھاتا جائے, اور نیکیاں کرے, اور نیکیاں کرے, اور نیکیاں کرے. جتنی بھی نیکیاں کرے گا, جتنی بھی نیکیوں کو پسند کرے گا, اچھے عمل کرے گا, اس قدر اس کا ایمان بڑھتا جائے گا اور مضبوط ہوگا, اور جتنا اس سے دور ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا. تو یؤمنون بالغیب, غیب پر وہ ایمان لاتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. ایمان کے بارے میں آپ تو پتہ ہے نا کہ ایمان کہتے پھر کس کو ہیں. شرعی ایمان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم یہی کہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہتے ہیں نا, یہ ایمان ہے, اس کا ہم اظہار کرتے ہیں, منہ سے بھی کہتے ہیں, دل سے بھی مانتے ہیں, اور اب باقی عمل میں جو کوتاہی ہے اگر وہ چھوڑ دیں تو ہمارا ایمان بڑا پکا ہے, بڑا مضبوط ہے. پھر ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ قائم کرنے کی ایک حکم بھی ہے اور تعریف بھی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. حکم بھی ہے کہ نماز قائم کرنا ہے, اور تعریف بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. جو منافق ہے نا ان کے لیے نہیں کہا کہ وہ یقیمون الصلاۃ, بلکہ ان کے لیے کہا وہ مصلی ہیں. فویل للمصلین, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی بنے پھرتے ہیں, مصلی ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, نماز قائم کرنے والے نہیں کہا. یہ متقی کے لیے کہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے, میرا حکم مانتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, قائم کرتا ہے اس کو. قائم کا مطلب میں بتاؤں گا. لیکن منافق کے لیے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں, فویل للمصلین, وہ صرف نمازی ہیں, بس نماز پڑھنے والے ہیں, بس کہتے ہیں نماز پڑھ لیے کافی ہے. اب ان کی نماز میں اور اقامت صلاۃ میں, مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والوں میں بڑا فرق ہے. جو نماز قائم کرنے والے ہیں ان کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہر مومن کے یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, میں نے نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے, یہ مجھ پر فرض ہے, لہذا وہ وقت سے پہلے تیار ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے, وہ نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے. ایک تو وہ وقت کا پورا خیال کرتا ہے, الرٹ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے, میں تیار ہو جاؤں. آج کل تو ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ گھر میں الحمدللہ کوئی ایک اٹھتا ہے تو باقیوں کو اٹھا دیتا ہے. یہ باقیوں کو اٹھانا جو ہے یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے, اس کو ہر حد درجہ الرٹ ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت آئے گا, مجھے اٹھنا ہے ہر صورت میں, اور میں نے نماز پڑھنی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ باجماعت پڑھنی ہے. اقامت صلات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ باجماعت پڑھنی ہے، اور باجماعت پڑھنے کے لیے ظاہر ہے وہ اٹھے گا، وضو کرے گا، پاک صاف ہوگا، باوضو ہو کے مسجد آئے گا، اچھے کپڑے پہن کے، اور پھر باجماعت وہ نماز پڑھے گا. پہلی تکبیر کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ہے اقامت صلات میں، اول تکبیر کے ساتھ بندہ شامل ہو جائے اور نماز اس طرح پڑھے کہ جس میں بڑا سکون ہو، اعتدال ہو، اطمینان ہو، وہ اللہ کے حضور کھڑا بھی ہو ہاتھ باندھ کے تو اس کا قیام بھی ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا باقی قیام ہو، بس یہ نہ ہو کہ کھڑا ہے اور فوراً رکوع میں چلا گیا، رکوع میں گیا ابھی سیدھا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا، ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا سجدے میں، نہ. اطمینان ہر مقام پر، اطمینان کھڑا ہے تو اطمینان سے سورت فاتحہ پڑھے اور ساتھ کوئی سورتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لے، پھر اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، کمر اپنی سیدھی کر لے اور آرام سے جب ٹک جائے پھر تسبیحات پڑھے، آرام سے، جلد بازی میں نہ. اللہ کے حضور کھڑا ہے بھائی، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. دیکھیں نا، اگر میں نے آپ سے کچھ ہے مانگنی ہو، میں کہوں جناب محترم میں آپ کے پاس آیا تھا، ذرا مہربانی کر کے مجھے پین دے دیجیے جلدی جلدی، مجھے ضرورت ہے، میں نے لکھنا ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بندہ ہے، اس کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. آج ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، آداب ہوتے ہیں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، تو بڑی مہربان ذات ہے، تیرے اور مجھ پر بڑے کرم ہیں، تو تھوڑی سی مہربانی یہ بھی کر کے میری یہ دعا سن لے، مجھے یہ چیز عطا کر دے. انداز ہوتے ہیں، اور یہ انداز آپ کسی بندے کے ساتھ اپنا لیں، یقین مانیں آپ ایک مانگیں گے وہ دس مین آپ کو دے دے گا، یہی نرم انداز اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیں نا، اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، آپ نے کہا مجھے 10 روپے دو، کہے گا 1000 لے جاؤ. اس لیے کہ اچھا سلوک کرتا ہے نا بندہ، جو مانگ رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی عزت بھی کر رہا ہے، اس کو احترام دے رہا ہے. اور اللہ کو اگر ہم احترام دے دیں تو وہ تو بڑی سخی ذات ہے، وہ تو بہت کچھ دے گا، بہت کچھ دے گا. تو اقامت صلات میں یہ ہے کہ اطمینان ہو، سکون ہو، اور جو پڑھا جا رہا ہے اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہو، رٹے رٹائے جملے نہ ہو. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی تعلم ما تقولون، نماز کے قریب اس وقت جاؤ جب تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر نمازی کو اپنی نماز کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ آنا چاہیے، تب جا کے اس کو نماز میں لذت آئے گی، یہ وسوسے ختم ہوں گے، اللہ سے جڑے گا، شیطانی خیالات کم آئیں گے. اقامت صلات، صلات ویسے دعا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہاں صلات سے مراد وہ پرٹیکولر پریکٹس جو ہم کرتے ہیں عبادت کی، زہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، یہ نمازیں، ان کا قائم کرنا، یہ وقت کا کوئی ضیاع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم بیکار آدمی ہو، جاؤ نمازیں پڑھو. ہم اس لیے تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، یار کیا جوانی ہے، ابھی عیش کرو، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے. او بھائی یہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا آپ استعمال کریں، مگر تھوڑا سا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو بھی یاد رکھ لیں، یہ مطلب ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس چیز سے جو رزق کے طور پر ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. مِمَّا، جو بھی، اس چیز سے جو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، یعنی ان متقی لوگوں کو، یُنفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں رزق جو ہے نا وہ صرف پیسے کا نام، وہ صرف پیسہ نہیں ہے، ہماری صلاحیت، قابلیتیں جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑا رزق ہے. میں کسی شے میں ایکسپرٹ ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اس میں یہ فائدہ دے سکتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، ماہر ہوں اس میں، تو یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے. پھر اسی طرح وقت ہے، وقت، وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، مال، صلاحیت اور وقت، یہ تین چیزیں اللہ کی طرف سے رزق ہیں جو اہل ایمان کو یا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کر رکھی ہیں. مگر متقی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ صرف پیسہ نہیں دیتے کہ یہ لیجیے جی اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں, نہیں, جب کبھی بھی دین کو ان کی صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اپنی یہ صلاحیت دین کے لیے وقف کر سکتا ہوں. کیا سارے صحابہ کرام کے پاس پیسے تھے؟ سلمان فارسی کے پاس پیسے تھے؟ مگر جنگ خندق میں انہوں نے اپنی صلاحیت کا ایک مظاہرہ کیا. ان کا اللہ کے رسول بہتر یہی ہے کہ ہم ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر جا کے خندق کھودیں. پرانے دور میں جو ہمارے ہاں جنگیں جو ہوتی تھیں اس میں ہم دشمن کو بس پرے رکھتے تھے اور جو بیچ میں آتا اس کو کاٹ کے پھینک دیتے تھے. نبی علیہ السلام کو بڑی پسند آئی, آپ نے اسی وقت لے لی, خندق کھدوا دی. یہ صلاحیت تھی. کئی صاحب ایسے تھے تلوار کے بڑے ماہر تھے, کوئی کسی اور چیز کے ماہر ہیں, کوئی راستہ جاننے کے ماہر تھے. سب نے اپنی اپنی مہارت کو دین کے لیے وقف کیا ہے, تب جا کے یہ دین آگے بڑھا ہے. صرف پیسہ دینے سے دین آگے نہیں بڑھتا. پھر اسی طرح وقت جو ہے یہ بھی بڑی دین ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی ایک رزق ہے. تھوڑا سا وقت بھی انسان نکال لے. انسان پیسہ کمانے کے لیے وقت نکال لیتا ہے نا, اسی طرح آرام کے لیے وقت نکال لیتا ہے. تھوڑا سا وقت دین کو بھی دے دے, اس میں دین کو سیکھے. جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں وہاں اپنا تھوڑا سا وقت دے کے وہاں مدد کرے. اس طرح دین سب بندوں کو انوالو کر لیتا ہے اپنے اندر, جگہ دیتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ رزق ہے جو میں ان کو دیتا ہوں, تو متقی لوگ جو ہے نا وہ پھر میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ينفقون خرچ کرتے ہیں, اور نفق سے ہے یہ. ينفقون نون فا قاف اس کا روٹ ہے. نفق کس کو کہتے ہیں؟ ٹنل کو. ٹنل جانتے ہیں نا, دونوں طرف سے کھلی ہو. تو مراد یہ کہ اس متقی آدمی کا جو دونوں ہاتھ ہیں, یا صلاحیت ہے یا وقت ہے, وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. جب بھی دین پکارے گا یہ لیں جی میں حاضر ہوں, میری صلاحیتیں حاضر ہیں. وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا, وہ کہتا نہیں ادھر بھی راہ کھلی رکھوں ادھر بھی راہ کھلی رکھوں. وہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ابتدا میں متقی لوگوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بڑی اہم ہیں. یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اہم مرحلہ ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن کر کے دے دیا ایک مومن کو, متقی کو, کہ اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو. ایک پروگرام ہے. پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, بیما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا, الہی کا طرف آپ کے, وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا, من قبل کا آپ سے پہلے, وبالآخرتی اور آخرت پر, ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اچھا دیکھیے گھبرائیے نا, یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں, آ رہے ہیں نا بار بار. الذین کتنی دفعہ ہے؟ ابھی دو دفعہ آیا, اور یہی دو دفعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں, ہے نا؟ تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے میں ایک بات ذہن میں یہ رکھیے گا کہ الحمدللہ ہم اردو بولنے والے جو لوگ ہیں ہماری الفابیٹس وہی ہیں جو عربی زبان کے ہیں. پہلی بات تو یہ بڑی آسان ہے, ہمارے لیے بولنا کوئی مشکل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اردو زبان کے 60% ورڈز جو ہیں وہ عربی زبان کے ہیں. آپ یہیں سے اندازہ کر لیجئے, ٹھیک ہے؟ تو 40% کی تھوڑی سی محنت ہے بس. گھبرائیے نا, آپ انشاءاللہ بڑی جلدی سیکھ جائیں گے. ایک بار جو لفظ آیا نا اگر آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں تو بار بار جب آئے گا تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا. الذین وہ لوگ جو, ٹھیک آ گیا. الصلات, صلات کا لفظ ہم بولتے ہیں, زکات کا لفظ ہم بولتے ہیں, جہاد کا لفظ ہم بولتے ہیں, رزق کا لفظ ہم بولتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کیا لفظ ہیں ہماری اردو زبان میں ہیں, وہی یہاں ہوتے ہیں بس. تو والذین یؤمنون, اور وہ جو ایمان لاتے ہیں, بما انزل الیک اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, نبی علیہ السلام کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید. بس صرف یہی؟ اس کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوتا تھا؟ اس کے علاوہ بھی نازل ہوتا تھا آپ پر؟ اس کو بھی وحی کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بتائیں قرآن مجید میں آپ نے ہم نماز کا تذکرہ تو پڑھا یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں, مگر قرآن مجید میں ظہر نماز کا نام ہے, عصر کا نام ہے, مغرب کا نام ہے, عشاء کا, فجر کا نہیں ہے. تو یہ نام پھر کہاں سے لیے ہم نے؟ کیا اللہ کے رسول نے خود بتائے ہیں؟ نہیں, آپ پر وہی نازل ہوئی ہے. تو یہ بھی ما انزل الیکا میں آئے گا, جو آپ پر نازل کیا گیا. جناب جبریل امین کی وہ حدیث سنی ہوگی, حضرت عمر فرماتے ہیں مسجد میں آپ تشریف فرماتے ہیں, ہم آپ کے ادگرد بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ہی مسجد میں ایک شخص داخل ہوا جو بڑا اجنبی سا تھا, مگر یوں لگا کہ بڑا خوبصورت انسان, وائٹ بلیک اس کے بال, سفید سے کپڑے, ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حمام سے نکل کے آیا. اور آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بڑے ادب سے بیٹھ گیا, اس نے سوال کیے, آپ نے جواب دیے اور اٹھ کے چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. جب وہ چلا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا, عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ نہیں. آپ نے فرمایا ذاک جبریل, یہ جبریل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم, یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں سکھائیں کہ تم اپنے دین کو کیسے سیکھو. ان کے آنے کا انداز کہ بالکل فریش, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے نا, کہ کلاس میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے, فریش ہو کے, تازے اچھے کپڑے پہن کے, کنگھی کر کے, کوئی تھکہارا نہ ہو, رات کو جاگتا رہے اور صبح کلاس میں سو جائے نا, ایسا کام نہ ہو, یا سیدھا بستر سے اٹھ کے بس منہ دھوئے اور آ جائے نا, بالکل تیار ہو کے. اور جب آئے تو محفل میں آئے ہیں, علمی محفل, اور استاد وہاں بیٹھا ہے, اور جب بیٹھے ہیں تو بڑے ادب اور احترام سے بیٹھے ہیں, اور جب بیٹھ کے وقت ضائع نہیں کر رہے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی, چائے پی لو, کھانا کھا لو, یہ کر لو, وہ کر, نہ ادھر ادھر کوئی بات نہیں, سیدھا سوال ہے ڈائریکٹ, وقت کو ضائع نہیں کرنا. اور سوال کیے اس کا جواب استاد نے دیا ہے, اور اس طرح سننے کے بعد چلے گئے, کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, السلام علیکم. یہ طریقہ ہے. تو جبریل امین جس شکل میں بھی آتے, چاہے وہ انسانی صورت میں آتے یا اپنی اصلی صورت میں, یا چھپ کے آپ پر جو بھی نازل کرتے, یہ وحی ہوتی تھی. اور یہ وحی بھی کیا ہے؟ ما انزل الیک میں آتی ہے. وما انزل من قبلک, اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. آپ سے پہلے کیا اتارا گیا؟ نبی علیہ السلام سے پہلے کتنے انبیاء آئے ہیں, خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام ہیں, ان پر کچھ صحیفے نازل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات, صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں. اور پھر اس طرح داؤد علیہ السلام ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور. عیسیٰ علیہ السلام انجیل. یہ ہے وما انزل من, آپ سے پہلے جو رسول آئے ہوئے تھے ان پر ہم نے جو کچھ اتارا اس کو بھی یہ مانتے ہیں. یہ متقی لوگ, ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتابیں دی تھی, ٹھیک ہے نا, یہ مانتے ہیں اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی تھی, یہ مانتے ہیں, بس اتنا کچھ ہے. مگر یہ ہم نہیں مان سکتے کہ ان کتابوں میں اس وقت بھی جو کچھ ہے ہم اس کو بھی مانیں. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جیسی کتاب ہمیں نصیب کر دی تو اس کے آنے کے بعد وہ سب کتابیں ایبروگیٹ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, ان پر عمل اب نہیں ہوگا, ان سے مسائل نہیں پوچھے جائیں گے, ان پر ایمان رکھنا ہوگا, مگر ان کو پڑھنا, ان پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے ناجائز ہے. اب یہ کتاب ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. یہ ہے وما انزل من قبلک کا صرف مطلب. وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. دنیا میں تو رہ رہے ہیں, یہ تو ان کو پتا ہے بھائی دنیا ہے, اور دنیا فانی ہے, ہم آتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں, پھر نئے پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی وقت گزار کے فوت ہو جاتے ہیں, مگر جاتے کہاں ہیں؟ اور کیا یہ آنا جانا بس ایسے ہی لگا ہوا ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ جیسے مالک یوم الدین پر ہم نے بات کی تھی, یہاں بھی سمجھ لیجیے. آخرت پر یقین ایک متقی انسان کو بڑی محتاط زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے. بیٹا مرنا ہے, رب کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ نے پوچھ لیا یہ گناہ کیوں کیا تم نے, تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے متقی ڈرتا ہے, کہتا نا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ میں رب کے آگے جاؤں اور شرمندہ ہوں اور اللہ کو جواب نہ دے سکوں اور مجھے سزا دے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، وہ کام کرنے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جس متقی آدمی کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، ایمان بالغیب کی، اقامت صلات کی، اور انفاق کی کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے وہ خرچ کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا چاہے قرآن کی صورت میں یا اس کے علاوہ اور صورت میں، آپ خود فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو سنو مجھے اللہ نے قرآن دیا اسی طرح قرآن جیسی اور چیز بھی عطا کی ہے، تو وہ وہی ہوتی تھی. یہ آپ کی احادیث جو ہیں یہ وہی ہیں، آپ کا بولنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اللہ کا رسول کبھی بھی اپنی خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں بولتا، جب بھی وہ بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے اور وحی کے مطابق وہ کہتا ہے اور کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ما انزل الیک، یہ بھی صفت ہو اس کے اندر، اور پھر وہ ایمان بھی ہو کہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی میں ان کو مانتا ہوں اور آخرت پر بھی میں یقین رکھتا ہوں. ایسے متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ صحیح ہدایت پہ ہیں. یہ ہمارے جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، تو بدعتی ہے، تو فلاں ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. یقین مانے اگر ہم ان پہلی چار آیتوں کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں تو ہمارا دل فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کیا کہیں، ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں. ہم دوسرے کو تو کہہ رہے ہیں، ہم خود کہاں کھڑے ہیں. پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھولے تو یہ دیا ہے، پہلی دعا ہدایت کی اور ہدایت کا راستہ یہ دکھا دیا. تو اولئک علی ھدی من رب، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. یہ اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میں کہتا ہوں صرف یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے وہ سب گمراہ ہیں. وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح، فلاح اسی سے، فلاح کہتے ہیں کسان کو. کسان کو کسان کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ زمین پہ ہل چلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین کو صاف کرتا ہے، پھر ہل چلا کے اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر جب وہ بڑی دنوں کے بعد اس کے اندر سے اس کے پودے نکلتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، اپنا پھل نکالتے ہیں، تو اس وقت یہ کسان جو ہے نا خوش ہوتا ہے. تو اتنی محنت، اتنی فیزز کے بعد جب اس کو اپنا پھل ملتا ہے محنت کا، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں فلاح. تو یہ مفلح بھی اسی سے کہ پیچھے محنت کیجئے، یہ محنت کر کے آئیے، آگے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اور فلاح ایسی کامیابی ہے کہ جس میں شکست کا کوئی تصور ہی نہیں، ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں. اور اللہ جس کو کامیاب کر دے، بتائیے وہ کبھی ناکام ہو سکتا؟ تو یہ پہلا سبق ہے آج کا جو قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کا ہے. اس میں متقی لوگوں کی کچھ صفات بتائی ہیں، تقوی کے بارے میں کچھ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے، مزید آپ غور بھی کر سکتے ہیں. کوالٹیز دیکھ لیجئے، ان کو نمبر وائز لکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد ذرا اپنا ہم سب تجزیہ کرتے رہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کون کون سی میرے اندر کوالٹیز ہیں، کہاں خامیاں ہیں، مجھے کہاں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جو ہے اللہ نے جو کچھ نواز رکھا ہے اس میں میں مزید خوبی کیا پیدا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید کی آیات کو یا سبق پڑھنے کا مقصد صرف یہ، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے نا. تو یہ اصلاح کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ آپ اس کو نمبر وائز لکھیے، اور لکھ کے دیکھیے کون کون سی کوالٹیز ہیں، کیا یہ میرے اندر ہیں، کوئی خامی تو نہیں، اور اگر خامی ہے تو میں اس کو دور کیسے کر سکتا ہوں، اور اگر خوبیاں ہیں تو ان کو آگے کیسے مزید بڑھا سکتا ہوں. طریقے یہی ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں، کچھ بھی ٹریننگ لیں، آپ کو یہی بات کریں گے سارے، پہلے یہ خامیاں دور کیجئے، یہ خوبیاں پیدا کیجئے، اور اس میں پریکٹس کیجئے، آپ ماہر بن جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہی وہ طریقہ ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو یہ کوالٹیز پیدا کیجئے، خوبیاں بنائیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے، یہیں تک اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.